الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقدر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে করিম মে কসম উঠাতে হ্যায় ফজর কে ওয়াক্ত কি ওয়াল ফজর ওয়া লায়ালিন আশর আর 10 রাতো কি মগর ইয়াহ ইয়ে নাহি বাতায়া গিয়া কি 10 রাতে কোন সি হ্যায় ওয়া লায়ালিন আশর 10 রাতো কি কসম ফজর কে ওয়াক্ত কি কসম اکثر مفسرین اور روایات اس بارے میں آتی ہیں کہ یہ 10 راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قسم اٹھائی ہے وہ یہی عشرہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں, یعنی یہ جو چل رہا ہے عشرہ ذوالحجہ اس کی 10 راتیں مراد ہیں. والفجر وليال عشر, اس سے معلوم ہوا کہ جن راتوں کی اللہ قسم اٹھا لیں ان کی عظمت اور ان کی شان بہت بڑی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عشرہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ اپنی انفرادیت اور خصوصیت کے اعتبار سے رمضان شریف کے بعد سب سے قیمتی دن ہے. رمضان شریف کے جو ایام ہیں پورا مہینہ ہی عظمت والا مہینہ ہے, اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ قیمتی ایام یہی ہیں جن میں اس وقت ہم اور آپ ہیں. اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ سلسلہ شروع ہوا رجب سے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے, رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے. تو گویا رجب سے شروع ہوا, پھر شعبان کے بارے میں فرمایا یہ میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد رمضان ختم ہوتے ہی عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی, اور پھر شوال سے جو احرام باندھ لے حج کے لیے تو اس کا حج صحیح ہو جاتا ہے. تو گویا یہ حج کا اب آغاز ہو گیا, گویا رحمتیں برسنی شروع ہوئی ہیں رجب سے. تو اس کا آغاز رجب سے جو ہوا ہے تو سلسلہ آگے چل رہا ہے, یہاں تک کہ اب یہ حج کا موسم ہے. اور یہ 10 دن اللہ تعالی نے نصیب فرمائے. ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ سال بھر میں کبھی نہیں ہو سکتے. قربانی ہے یہ صرف انہی دنوں کے ساتھ خاص. کوئی کہے کہ میں سنت ابراہیمی کو رجب میں زندہ کر لوں تو وہ ثواب نہیں ملے گا, یہی کے ساتھ خاص ہے, انہی دنوں میں خاص ہے. حج کے جو مقامات ہیں جہاں رمی کی جاتی ہے, عرفات کا میدان ہے, جبل رحمت ہے, وہ عام دنوں میں خالی ہوتے. مسجد نمیرہ ہے عام دنوں میں بالکل خالی. تو اگر کوئی وہاں جا کے کہے کہ جی میں اس وقت شیطان کو کنکریاں مار لوں, نہیں, اس وقت مار لے گا تو ثواب ثواب تو ملنا ہی نہیں ہے, اور شاید اگر ثواب سمجھ کے اس نے کیا تو پکڑ کر لے جائے کہ یہ حج کے ایام تو نہیں ہے. تو یہ بعض اعمال ایسے ہیں جو انہی دنوں کے ساتھ خاص ہیں اور دنوں میں نہیں ہو سکتے. انہیں میں یہ حج بھی ہے. حج کا نام ہے, حج اس کو کہتے ہیں کہ مخصوص اعمال کو مخصوص جگہوں پر مخصوص ایام میں ادا کرنا, یہ حج کی تعریف ہے. اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جن میں واضح طور پہ صاف طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو ایک طرف رکھوایا ہے. ویسے تو سارا دین ہی عقل کو چھوڑ کر عمل کرنے کا نام ہے, لیکن ان دنوں کے اندر جو اعمال ہیں ان اعمال پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خود ہماری عقل کو ایک طرف رکھوایا ہے, ہم سے رکھوایا ہے کہ رکھو اپنی عقل کو ایک طرف اور ہمارے حکم پر چلو. اب حج ہی کی عبادت ہے, قدم قدم پر اس میں عقل کو ایک طرف رکھوایا اللہ نے. بغیر سلی ہوئی دو چادریں پہنو, لباس اپنا اتارو, کوئی بادشاہ آ جائے کوئی وزیر آ جائے اس کو بھی اسی لباس میں آنا پڑے گا ورنہ حج نہیں ہوگا. تو بغیر سلی ہوئی چادریں ایک اوپر اور ایک بطور لنگی تہبن کے نیچے پہن لی, بس اب گھر کے چکر لگوائے جائے, یہ عقل کے خلاف. بغیر سلی ہوئی چادریں گھر کے چکر لگوائے جا رہے ہیں, یہ بھی عقل کے خلاف. شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں, عقل کے خلاف. بہت سے ایسے جو عقل میں نہیں آ سکتے. بھائی شیطان تو اس وقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بہکایا تھا, اب یہاں کہاں شیطان ہے. مگر اللہ کا حکم ہے مارو تو مارنی. پھر عرفات کا ایک لاکھ نمازیں مسجد الحرام میں پڑھنے سے ایک نماز ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے, اس کو چھڑوا کر عرفات کے میدان میں آ جاؤ. وہ ایک دیہاتی چلا گیا حج کے قافلے کے ساتھ, وہ بھی حج کرنے چلا گیا. اب جا کے پہلے حاضری ہوئی طواف زیارت وغیرہ کر کے, اور وہ جب حاجی لوگ اس کے قافلے کے وہاں عرفات جانے لگے, منا اور عرفات کے لیے روانہ ہوئے, تو اس نے کہا ارے بیوقوفوں, یہ ایک لاکھ کی تم عبادت ایک لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کے تم میدان میں جا رہے ہو, جنگل میں جا رہے ہو. اور وہ وہاں پہ وہ کعبۃ اللہ کے ثواب کرتا رہا اور مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھتا رہا, حجر اسود کو بوسے لیتا رہا. بہت قریب اس وقت تو رش بھی نہیں ہوتا, سارے حاجی وہاں گئے. اب وہ حاجی جب واپس آئے انہوں نے کہا ارے بھائی تو نے وقوف عرفہ نہیں کیا, تیرا حاجی نہیں ہوا. اس نے کہا واہ واہ واہ, تم مسجد الحرام کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کو چھوڑ کے چلے گئے, تمہارا حج ہو گیا, اور میں جب سے یہاں ہوں چھوڑا ہی نہیں میں نے اللہ کے گھر کو, میرا حج نہ ہوا. الٹی بات کر رہے ہو. تو عقل کے خلاف اعمال کو کرایا گیا. چھوڑو اب اس کو, چھوڑو یہاں سے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب بھی چھوڑو, اب جاؤ مینا میں عرفات میں جاؤ. تو عقل کو ایک طرف رکھوایا ہے اللہ نے ہم سے خود, اور یہ تربیت کے لیے ہے, ورنہ سارا کا سارا دین ہی عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف چلنے کا نام ہے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, کعبہ منزل صرف دیوانے گئے. جتنے عقل والے اللہ کی طرف چلے ہیں, اللہ کا راستہ انہوں نے طے کرنے کی کوشش کی عقل کے ساتھ, ان کو لوٹنا پڑا اللہ کی طرف. اللہ تک تو دیوانے جاتے ہیں صرف, بس جو دیوانہ نہیں ہے وہ ابھی اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے, اس کا سفر اللہ تک نہیں ہو رہا. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابا منزل صرف دیوانے گئے. جو اللہ کے دیوانے ہیں وہی اللہ تک پہنچتے ہیں, ورنہ دوسروں کو واپس پلٹنا پڑتا ہے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. وہی راستے مستند ہیں جن سے ہو کر اللہ کے دیوانے اللہ تک پہنچے ہیں. اور اللہ کے دیوانے وہ ہیں جنہوں نے عقل کو ایک طرف رکھا اور اللہ کا راستہ طے کیا. عقل کو ایک طرف رکھ کے اللہ کا راستہ طے کیا. یہ کیا بات ہے؟ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں. ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے تو پھر یہ تو ایسے ہی رہے گا. اگر میں نے یہ کر لیا, اگر اللہ کے پناہ حکم پر عمل کر لیا تو مگر ایسا ہو جائے گا, برادری ہمارے خلاف ہو جائے گی, گھر والے ہمارے خلاف ہو جائے. تو بھائی ایسے آدمی کا راستہ طے نہیں ہوتا. اس لیے یہ ان دنوں کے اندر بہت سے اعمال ایسے ہیں جن میں صاف طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم سے خود ہماری عقل کو ایک طرف رکھوایا ہے. اس میں سب سے بڑا عمل حج کا ہے. بہت حج کے اندر خود ایسی چیزیں ہیں, بغیر کلی ہوئی چادریں, اللہ کے گھر کو چکر کاٹنا, حرم کی 100,000 نمازوں کو چھوڑ کے میدان میں جمع ہو جانا, جانوروں کی قربانی کرنا, شیطان کو کنکر مارنا. اب یہ کیا ہو؟ اگر عقل استعمال خالص عقل سے کوئی سوچے تو گمراہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چیزیں. مگر دیوانگی جس کو ہو اس کو پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے, اس کے اندر کیا کیا رحمتیں ہیں اور کیا کیا برکتیں ہیں. دوسرا عمل قربانی کا ہے. اس کے اندر بھی جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اب نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا جانور ذبح ہو رہے ہیں, بلکہ اگر عقل سے سوچا جائے تو نقصان ہو رہا ہے کہ اتنے جانور ایک ساتھ قربان ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن دیوانگی کے ساتھ کوئی سوچے تو اصل قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جانور تو بطور علامت کے ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا, انہوں نے چھری پھیر دی تھی یہی سمجھ کر کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ پھیر رہا ہوں. تو یہ تو بطور علامت کی ہے کہ اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. یہ بتانا مقصود ہے قربانی کا جانور سامنے لٹا کر چھری پھیرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. اگر تجھے یہ حکم دیا ہوتا تم نے کہ اپنے اپنے سب سے پیارے بیٹے کو ذبح کرو عید الاضحیٰ کے موقع پر تو ہم یہ بھی کر گزرتے. دیوانوں کی یہ شان ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. گناہوں سے بچنا, نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, یہ تو بات کی باتیں ہیں. اللہ اولاد سب سے پیاری اولاد کا بھی آپ حکم دیتے تو ہم ذبح کر دیتے. یہی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے تاریخی میدان میں اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. کیا چیز تھی؟ ماموں, والدہ کا سگا بھائی, اور حضرت عمر نے قتل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا, مقابلے سے آیا ہے کافروں کی طرف سے, اب نہیں چلے گی, اب اللہ کا حکم چلے گا, ماموں ہوگا اپنی جگہ, لہذا قتل کر دیا. وہی نازل ہو رہی تھی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا, اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا, کیسے ناخلف اولاد ہو. نہیں, سب کی تعریف فرمائی جو بہادری سے لڑے. تو عقل کو ایک طرف رکھنے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. یہاں عقل نہیں چلے گی. تو قربانی بھی اسی عمل کا نام ہے کہ اللہ جیسے ہم, اگر آپ یہ حکم دیتے کہ اپنی پیاری سے پیاری اولاد کو بھی ذبح کر دو تو ہم یہ بھی کر گزرتے. اور جس طرح ہم جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں ایسے ہی گویا کہ ہم اپنے نفس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں کہ کہ اللہ آپ کا جو حکم ہوگا اس کو مانیں گے, اپنے نفس کے حکم کو نہیں مانیں گے. یہ گویا ہم اپنے نفس کے حکم پر چھری پھیر رہے ہیں, نفس کے گلے پر, کہ نفس کیا چیز ہے آپ کے آگے, آپ کے حکم کے آگے. تو قربانی تو بطور علامت کے ہے, اس سے تربیت ہوئے مقصود ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے نفس کو قربان کر دو, اپنی خواہشات کو قربان کر دو, اپنی تمناؤں کا خون کر دو, اللہ کا حکم اول نمبر پر رکھو. اور تیسری چیز عید الاضحیٰ ہے جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے. دو ہی تہوار ہیں ہمارے, دو ہی تہوار ہیں, کوئی تیسری عید نہیں ہے, یہ یاد رہے. بعض لوگ ایک تیسری عید بھی مناتے ہیں, ہماری کوئی تیسری عید نہیں ہے. کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی, کوئی ہمارے ہاں کوئی عید نہیں شریعت میں. صحابہ نے یہ عید نہیں منائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی, سب سے بڑھ کر تو صحابہ سے گستاخ ہوئے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں دو مرتبہ ربیع الاول آیا, حضرت عمر کے زمانے میں کئی مرتبہ آیا, حضرت عثمان کے زمانے میں کئی مرتبہ آیا, اور سب سے زیادہ حضرت علی کے زمانے میں آیا. انہوں نے تو یہ عید وغیرہ نہیں منائی, نہ جلوس نکالا. ان کا تو ایک ایک لمحہ سنت کے مطابق گزر ہو رہا تھا. وہ تو ایک ایک ان کا بال جکڑا ہوا تھا اتباع سنت میں. یہ تھوڑی سی ایک دن منا لیا اور وہ بھی خلاف شریعت کے خلاف, اور سارا دن گناہ کرتے رہو. اس کا نام نبی کی محبت نہیں ہے. تو اس لیے دو عیدیں ہیں صرف ہماری, یاد رکھیے گا. نمبر ایک عید الفطر, نمبر دو عید الاضحیٰ. ساری کتابیں کھنگال لیجیے, احادیث اور قرآن کو کھنگال لیجیے, اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ملے گی. تو یہ عید الفطر کا دن ہے, عید الاضحیٰ کا دن, یہ بھی ان دنوں کے ساتھ خاص ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں, کوئی عمل محبوب نہیں. سب سے زیادہ اس وقت جو محبوب ترین عمل بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, وہ جانوروں کی قربانی کرنا ہے. اور فرمایا کہ اس قدر اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں کہ زمین پر اس قربانی کے جانور کا خون بعد میں پہنچتا ہے, پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور اللہ کے ہاں یہ پہلے پہنچ جاتا ہے, قربانی کا خون اللہ کے ہاں زمین پر گرنے سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے. تو یہ قربانی کا عمل یہ بھی انہیں دنوں کے ساتھ خاص ہے, حج کا عمل یہ بھی انہیں دنوں کے ساتھ خاص ہے, عید الاضحیٰ یہ بھی انہی دنوں میں آتی ہے. پھر تیسرا عمل تکبیرات تشریف کا ہے. تکبیرات تشریف آپ اندازہ لگائیں, کیا عقل حیران رہ جاتی ہے کہ عام دنوں میں مسجد میں شور کرنا جائز نہیں. مسجد میں شور شرابہ کرنا اور بلند آواز سے باتیں, صحابہ کنکریاں مارتے تھے ایک دوسرے کو, اگر کوئی بات متوجہ کرنا ہوتا تھا. اس وقت کچے فرش ہوتے تھے, ایسے مزائد وغیرہ نہیں ہوتا تھا, تو کنکری اٹھا کے مارتے تھے, آواز نہیں دیتے تھے. قریب بیٹھے ہوئے صحابی کو بھی کنکری مارتے تھے, پھر متوجہ کرتے تھے اور اشاروں سے سمجھا لیتے تھے یا چپکے سے بات کرتے تھے. مسجد میں شور نہ ہو. لیکن جب عید الاضحیٰ کا موقع آئے, نئی ذوالحجہ آ جائے, تو خوب شور کرو مسجد میں اور زبردست آواز کے ساتھ ایک مرتبہ تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان پر, مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. عورتوں کو گھر میں چاہیے کہ اس کو پڑھیں, بلند آواز سے نہ پڑھیں, آہستہ پڑھیں, لیکن پڑھنا ان پر بھی واجب ہے, اور مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اب پہلے تھا وہ حکم مسجدوں میں شور نہ کرو, اب دوسرے شور کو نہ کرو مگر اس کلمے کے ساتھ شور کرو کہ مسجد گھوم جائے, ایسی اتنی بلند آواز سے تکبیر تشریف پڑھو. جی یہ عجیب اللہ, بس ہماری جیسے ہم رکھیں, بس جو ہم حکم دے دیں وہ کرو, عقل کو مت لڑاؤ کہ یہ تو مسجد ہے مسجد میں شور کرنا. ارے بھائی جب اللہ ہی حکم دے رہے ہیں تو سر آنکھوں پر ان کا حکم. اب یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد میں شور کرنا جائز نہیں, یا پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل ہوگا, بس اب اللہ کا حکم ہے کرو گے تو اب کرنا. یہ ہے کہ عقل کو ایک طرف رکھو, اللہ کا حکم سامنے رکھو. اور عید الاضحیٰ کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں. عید الاضحیٰ کے وقت کی طرف آنے کے لیے, عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جب نمازی آئیں تو بلند آواز سے تکبیر تشریف پڑھتے ہوئے آئیں, برخلاف عید الفطر کے وہاں آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آنا سنت ہے. تو یہ عمل بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. تکبیر تشریف 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذوالحجہ کی عصر تک اس کو بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اور چاہے وہ اس کی جماعت نکل جائے, جماعت نکل گئی ہو یا کوئی رکعت نکل جائے, جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھی مگر ایک رکعت نکل گئی, جب سلام پھیرے گا بلند آواز سے اس کو پڑھنی ہوگی. یا انفرادی نماز پڑھی کسی نے, جماعت بالکل نہیں نہ مل سکی, تب بھی اس کو بلند آواز سے تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے. مرد تو پڑھ لیتے ہیں مگر عورتیں, ان کو بتانا ضروری ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا. یہاں تو سن لیا مسجد میں مسئلہ, مگر جب تک ہم اپنی عورتوں کو نہیں بتائیں گے ان کو پتہ کیسے چلے گا. لہذا یہ عورتوں کو دین سکھانا ہماری ذمہ داری ہے, مردوں کی ذمہ داری ہے. پھر 9 دن کے روزے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عشرہ ہے, عشرہ ذوالحجہ, کہ اس کا ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھ لے, ایک دن کا روزہ, تو وہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. گویا اس نے ایک سال کے روزے رکھے. اب کوئی رکھ سکتا ہے ایک سال تک روزے, مگر ایسے ایسے اعمال اللہ تعالی نے ہمیں دے دیے, ایسے ایسے مختصر راستے سے اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتے ہیں, تو اس لیے جتنا ہو سکے یہ 9 روزے ہیں. 10ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا حرام ہے. تو یہ 9 روزے ہیں, ان میں سے کم 3 تو رکھ ہی لیے جائیں تاکہ کثرت ہو جائے. 3 کا عدد شریعت میں کثرت کا عدد مانا ہے. ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب مل رہا ہے تو بڑا سستا سودا ہے, یہ بہت سستا سودا ہے. تو یہ بھی انہی دنوں میں ہے. پھر 10 راتوں کی عبادت, یہ بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. فرمایا کہ یہ وہ دن ہیں عشرہ ذوالحجہ کے کہ ان میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. اب بتائیے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب مل رہا ہو, کتنا سستا سودا ہے اور کتنا مختصر راستہ ہے. تو یہ 10 راتیں, ان میں سے ہر ایک میں اگر ایک رات میں کوئی عبادت کر لے تو گویا اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رات کا آغاز شریعت میں سورج ڈوبتے ہی ہو جاتا ہے. سورج ڈوبنے کے بعد تو اجالا ہوتا ہے مگر رات کا آغاز پھر بھی ہو جاتا ہے. تو مغرب سے عشاء کوئی اللہ اللہ کر لے تھوڑا سا تو گویا اس نے رات کی عبادت اس کو حاصل ہو گئی. تھوڑی دیر کر لے بس, عشاء کے بعد بے شک ہو جائے, لیکن مغرب سے عشاء تھوڑی سی اللہ اللہ کر لی, اس نے معمول سے ذرا تھوڑا سا زیادہ کر دیا, مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا زیادہ عبادت کر لی, تو بس لیجیے یہ عبادت ہو گئی رات کو. تھوڑا سا کر لیں, تھوڑی تسبیحات پڑھ لیں, تلاوت کر لی, کچھ نفل پڑھ لیے, اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو اپنی قضا نمازیں ادا کر لے, اس پر بھی یہ عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو ایک ہر رات میں عبادت کا ثواب لے لیتے قدر کی عبادت کے برابر. پھر ایک اور چیز جو اس کے ساتھ خاص ہے وہ ان دنوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہور حرم میں بھی ہے. ان عزت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. اللہ نے مہینوں کی تعداد مہینے بھی خود بنائے وسماها, اور ان مہینوں کو نام بھی اللہ نے خود دیے. یہ جو قمری مہینے ہیں ان مہینوں کو اللہ نے خود بنایا ہے اور نام بھی اللہ نے خود دیے ہیں, اور ان میں سے چار مہینے میں تو اللہ کے بنائے ہوئے مہینے, اور اللہ نے جن مہینوں کا خود نام رکھا ہو تو سبھی مبارک ہیں. مگر فرمایا آگے منہا اور وہاں تم فروم, چار مہینے ان میں ایسے ہیں جو بہت عزت والے مہینے ہیں, بڑی عزت کے مہینے ہیں. ان میں سے ایک ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے, اشہور حرم میں آتا ہے, تو یہ بھی انہیں ایام کے ساتھ خاص ہے. ایک خاص بات یہ بھی ہے ان دنوں کی کہ یہ جو ذی الحجہ ہے یہ اشہور حرم میں آتا ہے. پھر سال کے اور دن میں پانچ دن سال کے ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں, پانچ دن. ان میں سے ایک تو عید الفطر کا دن ہے, وہ صرف ایک دن ہے عید الفطر کا. اگر کوئی عید الفطر کے دن روزہ رکھے تو یہ جائز نہیں, لیکن عید الفطر کے اگلے دن کوئی روزہ رکھ لے یہ اس کے لیے جائز ہے. مگر چار دن وہ انہیں دنوں کے اندر ہیں, بقیہ جو چار دن ہیں جن میں روزوں کی ممانعت ہے وہ انہیں دنوں میں, 10, 11, 12 اور 13, یہ چار دن کے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں. خوب کھاؤ, قربانی کا گوشت کھاؤ کھلاؤ, قربانی کا گوشت کھاؤ رشتہ داروں کو کھلاؤ غریبوں کو کھلاؤ, یہ کھانے پینے کے دن ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فإنها أيام أكل وشرب وبعال لا تصوموا في هذه الأيام, ان دنوں میں روزہ نہ رکھو, یہ کھانے پینے کے دن ہے, کھاؤ پیو اللہ کی طرف سے دعوت ہے. دیکھتے ہیں آپ بڑے امیر چاہے غریب سب کو خوب خوب مل جاتا ہے کھانے کو, الحمدللہ جیسے چاہے کھانے بنا لیتے ہیں, عمدہ اور لذیذ کھانے کھانے کو مل جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. تو وہ چار دن صرف ایک عید الفطر کا دن ہٹا کر چار دن انہی دنوں کے اندر ہیں, یہ بھی ان دنوں کی خاصیت ہے. پھر یوم عرفہ کا روزہ, اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے, یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ, یا دوسرے لفظوں میں عید سے ایک دن پہلے جو دن آتا ہے اس دن کا روزہ جو رکھ لے, فرمایا کہ یہ پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یعنی پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اگلے سال آئندہ جو سال آنے والا ہے اس کے گناہ بھی انشاءاللہ اس روزے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے, اگر اس نے کیے گناہ یا اس سے ہو گئے تو اس روزے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو یہ روزہ رکھ لے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے, اس کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں, کیونکہ اگلے سال کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال کے روزوں کا کفارہ ہو جائیں گے, تو اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ جب بنے گا جب وہ جیے گا جبھی تو گناہ کرے گا اور یہ روزہ اس کے لیے کفارہ بنے گا. تو اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک سال اور زندگی مل جائے گی, عمر میں اللہ برکت نصیب فرما دیتے ہیں. تو یہ عرفہ کا روزہ, ویسے تو یہ روزے قیمتی ہیں کہ ہر روزے کی عبادت ہر روزہ ان دنوں کے اندر ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے, مگر عرفے کا روزہ اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے, تو یہ اور زیادہ خصوصیت ہے. تو اگر کوئی ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے کوئی بات نہیں, مگر عرفے کا روزہ ضرور رکھ لے تاکہ یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے. لیکن اگر کسی نے نہ رکھا ایک بھی روزہ نہ رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے سر پہ, بس رکھ لیا بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا اجر ہے, نہیں رکھا تو قابل ملامت بھی نہیں. اور پھر ایک انعام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نصیب فرمایا کہ ان دنوں کے اندر بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشے جائیں, بال نہ تراشے جائیں, ناخن نہ تراشے جائیں. تو گویا یہ بعض علماء نے کو واجب بھی کہا ہے, لیکن صحیح یہ ہے, فتویٰ اسی پر ہے کہ مستحب ہے. اگر کسی نے یہ عمل کر لیا تو اچھی بات ہے, نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں. تو مستحب ہے کہ بال اور ناخن ان دنوں میں نہ تراشے جائیں. لیکن ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں, اگر کسی نے ان دنوں میں بال وغیرہ نہ تراشنے کا ارادہ کیا مگر اس کی مونچھوں کے بال, یہ جو اوپر کا کنارا ہے, اوپر کے ہونٹ کا, جہاں سے ہونٹ کی سرخی شروع ہو جاتی ہے, لالی جہاں سے شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک بال نہیں پہنچنا چاہیے کوئی بھی مونچھوں کا, ورنہ وہ طوالت میں شمار ہو جائے گا لمبی مونچھوں میں. منصب والا شاری بہو لم جنل شفاعتی, جس نے لمبی مونچھیں رکھی میری شفاعت نہیں ملے گی اس کو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اس سے بچنا واجب ہے, یہ گناہ ہے, اس سے بچنا واجب ہے. لہذا اگر ان دنوں میں کسی نے وہ بال نہ تراشنے کا ارادہ کیا, مونچھوں کے بال یہ کنارے کو سے تجاوز کر گئے, اس کنارے سے آگے بڑھ گئے, تو بس یہ جائز نہ ہوا. لہذا اس کو چاہیے کہ قینچی لے کر اس بال کو, جو وہ بال جو آگے بڑھ گئے ان کو تراش لے. تو اس سے انشاءاللہ فضیلت میں کمی نہیں آئے گی, مگر یہ کہ واجب پر عمل ہو جائے گا, گناہ سے بچ جائے گا. اب کوئی یہ سوچ کے کہ نہیں ان دنوں میں تو بال تراشنے ہی صحیح نہیں ہے, اب تو میں نے ارادہ کر لیا ہے لہذا اس نے وہ بال بھی نہ تراشے جو آگے بڑھ گئے تھے, جو کنارے سے آگے بڑھ گئے تھے, لہذا یہ گناہ ہو گیا, اس سے بچنا ضروری ہے. مستحب پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی حرام کام کر لے تو آپ سوچیے کیا فائدہ ہوا, ایک طرف مستحب پر عمل ہے, دوسری طرف گناہ کر لیا. تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کام کر لے کہ 10 دن تک قربانی کرنے کے بعد, جب اس کی قربانی ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے بال وغیرہ اور ناخن تراش لے, تو یہ مشابہت ہو گئی حج پر گئے ہوئے لوگوں کے ساتھ, حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو گئی کہ وہ بھی احرام باندھے ہوئے ہیں, خوشبو نہیں لگا رہے, بال نہیں تراش رہے, ناخن نہیں تراش رہے, ان کے ساتھ مشابہت ہو گئی. مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشابہت والے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کے جیسا اس نے حیض بنا لی, بندوں کے جیسا حلیہ بنا لیا, تو وہی رحمتیں جو حاجیوں پر برس رہی ہیں وہ اس پر بھی برس جائیں گی. بس تو یہ 10 چیزیں ہوئیں گویا کہ حج, قربانی, عید الاضحیٰ, تکبیرات تشریف, 9 دن کے روزے اور 10 راتوں کی عبادتیں, اور حرمت والا مہینہ ہے یہ, یہ بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے, پھر 4 روزوں کی ممانعت, اور اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ, اور بال اور ناخن نہ تراشنا, یہ 10 چیزیں ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں. بہت زیادہ خواص اور خاصیتیں اس میں جمع ہیں, اس لیے یہ بڑے فضیلت کے ایام ہیں جن میں اس وقت ہم اور آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں, تو جس سے ہو سکے جتنی زیادہ عبادت ہو سکے. اور یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کو عبادت اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ان دنوں میں اپنی عبادت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد و آلہ. اے اللہ, اے اللہ, ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ, بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ, جو حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے حج کو مقبول بنا دیجیے. اے اللہ, جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ, ہمیں جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ, ہمیں ان دنوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.